بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس اللہ نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ اس رات کے اندر تم سکون حاصل کرو. رات میں ہر کام میں سکون ملتا ہے, مطالعے میں بھی سکون, تکرار میں بھی سکون, اور آرام کے اندر بھی سکون, تہجد میں بھی سکون. والنہار مبصرا, اور اللہ تعالیٰ نے دن کو دیکھنے کا بنایا, یعنی دن کو اتنا روشن کر دیا کہ اس میں ہر چیز نظر آتی ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون, یقیناً اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والے ہیں لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ پر ایمان نہیں لاتے. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون. یہ اللہ تعالیٰ تمہارے رب ہے, ہر چیز کو پیدا کرنے والے, اس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تم ایمان کو چھوڑ کر کے کہاں الٹے چلے جاتے ہو, یعنی توحید پر اتنے سارے دلائل قائم ہونے کے باوجود تم ایمان کو چھوڑ کر کے کہاں الٹے چلے جاتے ہو. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون, اسی طریقے سے الٹے چلا کرتے تھے جو لوگ کے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے. یعنی یہ امت اس مکہ کے کافروں کی خصوصیت نہیں ہے, ان سے پہلے زمانے کے کافروں کا حال بھی یہی تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوڑ کر کے الٹے چلا کرتے تھے. وہ یا یوفق ہے مضاری لیکن ماضی کے معنی میں ہے پچھلی امتوں کے لیے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا, اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا جہاں تم ٹھہر سکو. والسماء بنا, آسمان کو چھت بنایا. وصورکم فأحسن صورکم, اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی اور کتنی اچھی اچھی صورتیں بنائی. معلوم ہوا کہ ہر رنگ انسان کا حسن پر دلالت کرتا ہے. ورزقکم من الطیبات, اور اللہ تعالیٰ نے تم کو پاکیزہ چیزیں روزی کے طور پر دی. ذلکم اللہ ربکم, یہ اللہ تمہارے رب ہے. تبارک اللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ بڑی شان والے ہیں, بڑے برکت والے ہیں, جو تمام عالموں کے رب ہیں. هو الحی لا الہ الا ہو, وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فدعوه مخلصین له الدین, اور آپ تم اس اللہ کو پکارو یا اس اللہ کی عبادت کرو خالص اس کے لیے عبادت اور اطاعت کرتے ہوئے, یعنی ایسی عبادت جو شرک سے پاک ہو. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کے رب ہے. اس کو بعض مفسرین نے بندوں کے کلام کی حکایت قرار دیا ہے. اگر بندوں کے کلام کی حکایت قرار دے دے تو قائلین محذوف کا مقولہ ہوگا, اور اگر اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کو کلام مستانفہ قرار دیا جائے گا. سلف کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ کہے اس کو چاہیے کہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ لیا کرے تاکہ اس آیت مبارکہ پر عمل ہو جائے. اس آیت میں کیا آیا؟ لا الہ الا ہو, پھر آخر میں آیا الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھے تو الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیا کرے. یہ بات حضرات کی رائے ہے سلف میں سے. قل انی نهید ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی, نبی آپ لوگوں کو یوں کہو کہ مجھے اللہ کی طرف سے روکا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اس ذات ان بتوں کی جس کو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو, جبکہ میرے پاس توحید کے کھلم کھلے دلائل آ چکے میرے رب کی طرف سے, پھر میں غیر اللہ کی عبادت کروں اس سے مجھے اللہ نے منع فرمایا. اور ہر ہمیشہ پوری کائنات میں توحید کے دلائل کھلے اور پھیلے ہوئے ہیں, لہذا ہر ہمیشہ شرک بری بات ہوگی. وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں تمام عالموں کے رب کا فرما بردار بن جاؤں. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, دیکھو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل چار طریقے سے ذکر کیے جا رہے ہیں. پہلی دلائل دلائل آفاق, جس میں رات دن سورج آسمان وغیرہ بیان کیے گئے, اور باقی تین دلیلیں آ رہی انسان کی اپنی ذات کی. اس میں پہلی دلیل آ گئی سورت, اس میں سورت, دوسری دلیل آ گئی پاکیزہ روحی, اور تیسری دلیل آ گئی انسان کی پیدائش. اسی اللہ تعالیٰ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا, ثم من نطفہ, پھر تم کو نطفہ منی سے پیدا کیا, یعنی انسان اول آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی کہ نطفہ جس غذا سے بنتا ہے وہ غذا مٹی سے بنتی ہے. ثم من علقہ, پھر جمے ہوئے خون سے. ثم یخرجکم طفلا, پھر اللہ تعالیٰ تم کو بچہ بنا کر کے نکالتے ہو, یعنی تمہاری پیدائش تدریجی ہے. الگ الگ اوقات میں الگ الگ مرحلوں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا. ثم لتبلغوا اشدکم, پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی دی اور عمر دی تاکہ تم اپنی جوانی اور کامل عمر کو پہنچ جاؤ. بدن کی قوت, عقل کی قوت اور سمجھداری کی قوت, ہر ایک کامل ہو جائے. اور یہ ہوگا کب؟ 30 سال سے لے کر 40 سال. ثم لتکونوا شیوخا, پھر تم دوسرے بن جاؤ, بڑھاپا تم کو آ جائے. وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ, تم میں سے کوئی کی, وَمِنْكُمْ, اور تم میں سے کسی کی موت تو آ جائے گی بڑھاپے اور جوانی سے پہلے, یعنی بچپن ہی کے اندر کچی کلی گر جائے گی اور مرجا جائے گی. وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا, تاکہ تم جو ہے ایک مقررہ وقت کے اوپر پہنچ جاؤ. واللہ, یعنی تمہاری زندگی جتنی مقرر ہے اس مقررہ زندگی کے اوپر پہنچ جاؤ. وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل کو سمجھو. وَالَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ, وہی اللہ تعالیٰ تم کو جلاتے ہیں اور موت دیتے ہیں. فَإِذَا قَضَى أَمْرًا, جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں یا ارادہ فرماتے ہیں, فیصلہ فرماتے ہیں, فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ, تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو کہتے ہیں کہ تو ہو جا, وہ چیز ہو جاتی ہے. یہ کن فیکون سرعت ایجاد کی تعبیر ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے کن فیکون کہنے کی بھی ضرورت نہیں, ان کا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے اس چیز کے وجود میں آنے کے بارے میں. الذي ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون, کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت معلوم نہیں کی, آپ کو پتہ نہیں چلا ان لوگوں کے حالات جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں, یعنی قرآن کی آیتوں میں فضول جھگڑے کھڑے کرتے ہیں, تو وہ کہاں سے ایمان کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ الٹے چلے جاتے ہیں. الذین کذبوا بالکتاب, جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن کو جنہوں نے جھٹلایا, وبما ارسلنا به رسولنا, اور اس چیز کو بھی جھٹلایا جس کو بھی لے کر کے ہم نے ہمارے رسولوں کو بھیجا, رسول توحید لائے, مرنے کے بعد کی زندگی لائے, ہم سب کو جھٹلا دیا. فسوف یعلمون, ان کو ان قریب ان کا برا انجام معلوم ہو جائے گا. اب انجام معلوم ہوگا مرتے ہی یا اللہ کا عذاب آتے ہی, کیا برا انجام ہوگا؟ اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ, جبکہ طوقے ان کی گردنوں میں پڑی ہوئی ہوگی, بھیڑیاں ان کی گردنوں میں پڑی ہوگی, وسلاسل اور زنجیروں کے اندر ان کو باندھا گیا ہوگا, یسحبون پھر ان کو گھسیٹا جائے گا, فی الحمیم گرم گرم جہنم کے پانی میں, ثم فی النار جرون جہنم کی آگ کے اندر وہ جلائے جائیں گے, دھوکے جائیں گے. تو گھسیٹنا پہلے ہوگا, دھوکنا بعد کے اندر ہوگا. دیکھو حمیم کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا, جہنم کے مختلف طبقات ہیں جس کو جہنم کے درکات کہتے ہیں, اس میں سے ایک مستقل طبقہ اور درکہ حمیم نام کا بھی ہو سکتا ہے, اور وہ خاص شان کا ہونے کی وجہ سے جہنم سے خارج اور باہر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور دیکھیے یہ پانی گرم گرم جہنم سے باہر ہوئے اور ان کافروں کو اس میں پینے کے لیے لے جایا جاوے, پھر جہنم میں لایا جاوے, یہ بھی ممکن ہے. اور یہ بھی ممکن ہے جہنم ہی کے اندر انواع و اقسام کے عذاب موجود ہیں, اور کافر لوگ انہی الگ الگ عذاب کے اندر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں منتقل کیے جاتے رہیں گے الگ الگ قسم کے عذابوں میں. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو چہروں کے بل کبھی حمیم کی طرف کبھی جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا. ثم قیل لهم اینما کنتم تشركون, پھر ان کافروں کو کہا جائے گا کہ بولو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے تھے وہ کہاں ہے. من دون اللہ, ایک اللہ کو چھوڑ کر کے جن بتوں کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے وہ سب کہاں ہے. قالوا ضلوا عنا, تو وہ سب کافر لوگ کہیں گے کہ وہ تو سب ہم سے کھوا گئے, یعنی سب غائب ہو گئے, گم ہو گئے, کوئی بھی بت دکھتا نہیں ہے. بلن نکن ندعو من قبل شیئا, بلکہ کافر لوگ بھی بولیں گے کہ ہم تو اس آخرت سے پہلے دنیا میں کسی کو پکارتے ہی نہیں تھے, کسی کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے. اس طرح کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت کے دن کافر لوگ بت پرستی کا انکار کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم دنیا میں بتوں کی عبادت کرتے ہی نہیں تھے. پھر اللہ تعالی کی طرف سے بتوں کو ان کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا جس کی وجہ سے وہ چپ خاموش ہو جائیں گے. بعض حضرات نے اس آیت کا مطلب یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن ان کافروں کو احساس ہو جائے گا کہ ہم نے دنیا کے اندر جن بتوں کی عبادت کی تھی وہ بت عبادت کرنے کے قابل ہی نہیں تھے, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, وہ کوئی چیز ہی نہیں تھے. من قبل شیئا, کہ ان کی عبادت اور پرستش کی جائے. گویا کہ ان کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہماری بت پرستی بیکار گئی, کوئی بت ہماری مدد اور تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کذالک یضل اللہ الکافرین, کذالک یعنی جس طرح بتوں کی عبادت بے فائدہ رہے گی آخرت میں, اسی طرح اللہ تعالی کافروں کو مفید چیزوں کی رہبری نہیں کرتے. کذالک, اسی طریقے سے اللہ تعالی کافروں کو گمراہ کرتے ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق, یہ عذاب اس لیے ہوا کہ تم لوگ زمین کے اندر ناحق اترایا کرتے تھے, خوش ہوا کرتے تھے. وبما کنتم تمرحون, اور اس سبب سے کہ تم لوگ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے, یعنی تم لوگوں کی یہ خوشی ناحق تھی اس لیے کہ تم بت پرستی کے اوپر خوش ہوا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا, تم لوگ جہنم کے دروازوں کے اندر داخل ہو جاؤ, اس کے اندر تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہو. فبئس مثوى المتکبرین, اور یہ چیز بہت بری ہے, تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت برا ہے. لفظ مسوا ہی کے اندر یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر دائمی خلود ہو, اور اس کے اندر جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی باتیں ہو اس کے اس مضمون کے اندر شامل ہو جاتا ہے. فبی سمسو المتکبرین فاصبر ان وعد اللہ حق. نبی آپ صبر کیجئے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ بالکل صحیح اور سچا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا مضمون ہے کہ یہ کافر رات دن آپ کو ستائیں پریشان کریں تو اس کی وجہ سے آپ بالکل دل باختہ نہ ہو, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے, ان کی گرفت کریں گے, اللہ کے عذاب کا آنا بالکل صحیح بات ہے. فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فإلينا يرجعون. دو امکان ہیں, یا تو ہم آپ کو دکھلا دے یعنی آپ کی حیات ہی میں پیش آ جا رہے. کیا چیز؟ جس عذاب کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے اس میں سے بعض عذاب, یعنی کہ ہم ان کو اچک لے وے عذاب دینے سے پہلے, یعنی کہ ہم آپ کو اچک لے وے یعنی آپ کی وفات ہو جائے ان پر عذاب آنے سے پہلے. تو گویا کہ ان کافروں کو جن عذاب دینے کا وعدہ کیا ہے اس میں سے کچھ عذاب تو آپ کی زندگی میں آئے گا, کچھ عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آئے گا. فإلينا يرجعون, ہماری طرف وہ لوگ لوٹائے جائیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور سب کی بات یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سارے انبیاء اور رسول بھیجے. منہم من قصصنا, ان میں سے بعض رسولوں کے واقعات ہم نے بیان کیے. من قصصنا علیک, آپ کے سامنے قرآن میں تقریباً 25 نبیوں کے واقعات موجود ہیں. ومنہم من لم نقصص علیک, ان میں سے بہت سارے نبی وہ ہیں کہ جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے. کل انبیاء کی تعداد کتنی؟ تو ایک روایت مفسر نے نقل کی 18,000 کی, ارے 8,000 کی, اس میں سے 4,000 بنی اسرائیل میں سے اور 4,000 بقیہ دنیا بھر کے لوگوں میں سے. کل 8,000 نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے. اور دوسری روایت کے اندر ہے 1,24,000 نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجے, اس میں سے 315 رسول تھے, باقی سب کے سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور جن نبیوں کے نام اور واقعات قرآن میں آئے ان کے بارے میں تفصیلی ایمان ہے, اور جن کے نام اور واقعات نہیں آئے ان کے بارے میں اجمالی ایمان ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہم ہر ایک کو برحق مانتے ہیں. یہ ہو گیا اجمالی ایمان. تو اسی کو فرمایا کہ وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ, اور کسی رسول کے لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ لے آوے, کیونکہ تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام بھی مملوک ہیں اور اپنی مرضی سے وہ کوئی معجزہ نہیں لا سکتے. قریش نے کہا تھا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے لیے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجئے, اس کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر ہو گیا کہ نبی کے اختیار میں نہیں کہ نبی جو چاہے وہ معجزہ جب چاہے لے آوے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ, جب اللہ تعالیٰ کا حکم کافروں پر عذاب کے اترنے کا آ جاتا ہے, قُضِيَ بِالْحَقِّ, تو سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے رسولوں اور ان کے جھٹلانے والوں کے درمیان. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ, اور اس موقع کے اوپر باطل پرست لوگ بڑے نقصان کے اندر پڑ جاتے ہیں. گویا کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اس وقت باطل کی پرستش کرنے والے لوگ بڑے نقصان کے اندر پڑ جاتے ہیں. دیکھو ان کا نقصان تو ہر وقت ہے لیکن عذاب آنے کے وقت پر ان کا نقصان ہر ایک کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے. اللہ الذی جعل لکم الانعام, اللہ تعالیٰ نے تمہارے فائدے کے لیے مویشی بنائے, لام منفعت کے واسطے ہیں, اور مویشی سے مفسر نے یہاں پر اونٹ کی تفسیر کر ڈالی, حالانکہ اس کے اندر ہر قسم کے مویشی اور جانور موجود ہے. لترکبوا منہا, تاکہ تم ان جانوروں کے اوپر سواری کرو. جانوروں کے اوپر سواری کرنا ایک مستقل مقصد ہے, ایک مستقل مقصود بھی ذات چیز ہے, اور اس کے ذریعے دوسرے بہت سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں. کہ بھائی سواری مقصود بھی ذات, کہ بہت سے لوگوں کو سواری کا شوق ہوتا ہے, اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ سواری کر کے آدمی دوسرے بہت سارے مقاصد پورا کرتا ہے. کہ بھائی جماعت میں جانا ہو سواری پر بیٹھ کر کے, حصول علم کے لیے جانا ہو سواری پر بیٹھ کر کے, وطن جانا ہو سواری پر بیٹھ کر کے, اور کاروبار کرنا ہو سواری کے اوپر بیٹھ کر کے. تو ایک مستقل مقصد سواری, اور اس کے ذیل میں دوسرے بہت سارے مقاصد پورے ہوتے ہیں. اس سے مفسرین نے یہ بات نکالی, معیشت کے اسباب کو اپنانا یہ طریقت کے خلاف نہیں ہے. کہ اس دنیا میں انسان کے لیے جتنی فائدے کی چیزیں اللہ نے بنائی, اس سے فائدہ اٹھاوے, اچھی سواری, اچھا کھانا, اچھے کپڑے, تو وہ کوئی چیز بزرگی اور طریقت کے خلاف نہیں ہے. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ مختلف قسم کے جانوروں کے اوپر سواری کرنا بھی جائز ہے. ہاتھی پر بھی سواری کر سکتے ہیں, پر شرط یہ کہ وہ جانور سواری کے قابل ہو. نہ تم دو مرغے پکڑ کے اوپر بیٹھنا چاہو تو پھر جو بیچارہ دب کے مر جائے گا تمہاری وزن سے ہی. کتے پر بیٹھنا چاہو, بکری پر سواری کرنا چاہو, وہ سواری کے لیے معروف جانور ہونا چاہیے. ہاں خنزیر وہ جو ہے خبیث الاصل, نجیس الاصل ہونے کی وجہ سے اس کی سواری کی گنجائش نہیں ہے. بڑے بڑے خنزیر بھی ہوا کرتے ہیں. اور لفظ آیت کریمہ کے اندر جعل لکم الانعام لترکبوا منہا, تاکہ تم اس پر سواری کرو, ومنہا تاکلون, اس میں سے بعض جانور تم کو کھانے کے کام میں بھی آتے ہیں. ہر ایک جانور کھانے کے کام میں نہیں آتے, بعض ہی جانور کھانے کے کام میں آتے ہیں. ولکم فیہا منافع, تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. مثلاً ان کی اولاد در اولاد چلتی ہے, دودھ دیتے ہیں, اور ان کے اون, بال, چمڑے, ہڈی, گوشت, ناخون, سینگ, ہر چیز کا مستقل کاروبار اور اس کے منافع نکلتے ہیں. منافع جمع منکور ہے, اس لیے استغراق کا معنی نہیں کہ چوپایوں میں سے ہر قسم کا فائدہ جائز ہو. چوپایوں کے اندر وہی فائدہ جائز ہے جو شریعت نے اس کے لیے منع نہیں کیا, وہی فائدے اس سے جائز ہے. ہر قسم کے فوائد اس سے حاصل کرنا جائز نہیں ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعَ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ, اور تم اس پر سواری کر کے پہنچ جاؤ اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے واسطے. جو حاجت تمہارے دلوں کے اندر ہے کہ چلو آج دن چھٹی کا ہے تو میں پہنچ جاؤں فلاں جگہ اور یہ کام کر کے آؤں, تو یہ سب چیزیں جو ہے جانور کے اوپر سواری کر کے تمہاری پوری ہو جاتی ہے. تو کاروبار, سامان کو منتقل کرنا, یہ سب چیزیں اس پر سواری کر کے پورے ہو سکتے ہیں. وعلیہا, جانوروں پر بھی سواری کرتے ہو, وعلی الفلک, اور کشتی کے اوپر بھی. لو جانو بیٹھا, ہاتھ اٹھاؤ. وعلیہا وعلی الفلک, اور تم اس جانور پر بھی اور کشتیوں کے اوپر بھی تحملون, لادے جاتے ہو, یعنی اس کے اوپر تم سوار کیے جاتے ہو. اسی لیے جانوروں کو, اونٹ کو سفائن البر کہتے ہیں, زمین کی کشتی, اور کشتیاں پانی کی کشتی, سفائن البحر, فَيُرِيكُمْ آیَاتِ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھلاتے ہیں. فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے کون کون سی آیتوں کا انکار کرو گے؟ اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تو وہ دیکھتے کہ ان سے پہلے جتنے کافر لوگ تھے ان کا برا انجام کیسا ہوا. کانوا اکثر منہم، جو تعداد میں ان اس مکہ والوں سے بھی زیادہ تھے، پھر بھی وہ اللہ کے عذاب میں ہلاک کر دیے گئے. واشد قوا، اور طاقت بھی ان کی مکہ والوں سے بہت زیادہ تھی. واثرا فی الارض، اور انہوں نے زمین کے اندر یادگاریں بھی بڑی بڑی چھوڑی. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو انہوں نے اس دنیا میں کما بنا رکھا تھا کوئی چیز اللہ کے عذاب کے وقت پر ان کو کام نہیں آئی. بڑے بڑے عالیشان محل، کوٹھیاں، پہاڑوں کو تراش تراش کر کے مکان بنانا، سو سو ذرا لمبے ان کے بدن، یہ سب چیزیں ان کو کچھ کام نہیں آئی. اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے یہ سب چیزیں ان کی بیکار اور بے فائدہ ان کی ہو گئی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، تو جب ان کافروں کے پاس ان کے زمانے کے رسول کھلے ہوئے معجزات کو لے کر کے آئے، فریحوا، تو کافر لوگ تو اسرائے، بما عندهم من العلم، بما عندهم من العلم یعنی جو علم ان کے پاس تھا اس علم کے اوپر وہ اتراتے اور خوش ہوتے رہے. کیا مطلب فریحوا بما عندهم من العلم؟ نمبر ایک، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں نے لا کر کے جب اپنی اپنی امتوں کو وحی کے علوم پیش کیے، ان امتوں نے وحی کے علوم کے اوپر عمل کرنے کے بجائے کہنے لگے ہمارے پاس جو علم ہے نا وہ علم بہت کافی کافی ہے، ہم جتنی باتیں جانتے ہیں بس وہ ہمارے لیے کافی ہے. ان کے پاس کون سا علم تھا؟ ان کے مزعومات، کوئی حقیقی علم نہیں، اپنے زعم، اپنے گمان کے مطابق کی باتیں. مزعومات، مزخرفات یعنی ان کی من گھڑت باتیں اور ان کے زعم کی آئی ہوئی باتیں، بس وہ اسی کے اوپر خوش ہوتے رہے کہ نبی ہمیں تمہارے علم کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس جو علم ہے کافی اور شافی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کے خلاف علوم پر نازاں ہونا یہ بہت بری چیز ہے. نمبر دو، بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ علم سے مراد ہے دنیاوی علم، کہ ان کے پاس دنیاوی علوم تھے، دنیا کمانے کے، دنیا کی تدبیر کے. اسی کو قرآن کی دوسری آیت میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے علوم ان کے پاس تھے، بس وہ اسی کے اوپر اسرائے، اسی کے اوپر خوش ہوتے رہے اور نبیوں کے لائے ہوئے علوم کو حقیر اور ذلیل سمجھا، اس کو ناقابل توجہ سمجھا، اور دنیاوی علوم کو وہ لوگ جو ہے بہت اچھا سمجھتے رہے. تو نمبر تین، بعض حضرات یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ علم سے مراد ہے نبی کے علم کے سامنے مذاق کرنا، نبی کے علم کا استہزاء اور نبی کے علم کا مذاق کرنا اور مذاق کے طور پر خوش ہونا. اچھا اچھا آپ یہ علوم لے کر کے آئے، دکھنے میں ایسا لگے کہ خوش ہو رہے، لیکن وہ ہنسنا ان کا مذاق کے انداز کا ہوا کرتا تھا. اسی کو فرمایا کہ فریحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور ان کے اوپر وہ چیز الٹ پڑی جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہ چیز ان کے اوپر الٹ پڑی. فلما رأوا بأسنا، الٹ پڑنے کا مطلب عذاب ان پر آ پڑا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده، جب ان کافروں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، اس کی سختی کو دیکھا، سب اپنی زبان سے کہنے لگے کہ ہم ایک اللہ پر ایمان لائے، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور جن چیزوں کے اوپر ہم شرک کیا کرتے تھے اس کا ہم انکار کرتے ہیں کہ ہم لوگ شرک نہیں کرتے تھے یا شرک نہیں کریں گے. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا، تو ان کا عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان لانا وہ ان کے لیے فائدے کا ذریعہ نہیں بنا. ان لوگوں نے عذاب کو دیکھا، اس کے بعد شرک کو چھوڑا، ایمان لائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ آخری حالت شروع ہونے سے پہلے ایمان معتبر ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو جائے، عالم نزع شروع ہو جائے، غیبی عالم نظر آنے لگے، اس کے بعد کا ایمان غیر معتبر. فلم یکو ینفعہم ایمانہم ایمانہم لما رأوا بأسنا سنۃ اللہ التی قد خلت فی عبادی. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، یہی ہمارا دستور ہے. سنت اللہ کا مطلب یہی ہمارا دستور ہے. التی قد خلت فی عبادی، جو اللہ تعالیٰ کا دستور پچھلے زمانے کی گزری ہوئی امت کے بندوں کے اندر بھی جاری رہا، تو ان کو ان کے ایمان نے نفع نہیں دیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور وہاں کافر لوگ بڑے نقصان کے اندر پڑ گئے. دیکھو اوپر کیا لفظ آیا تھا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور یہاں آیا وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں آیت، اوپر والی آیت میں قضی بالحق کہا گیا تھا، اور حق کے مقابلے کے اندر باطل مناسب ہوا کرتا ہے، اور یہاں نیچے چل کر کے ایمان ذکر کیا گیا. فلم یکو ینفعہم ایمانہم، تو اس کے مقابلے کے اندر کافرون زیادہ مناسب ہوا کرتا ہے، اسی لیے دونوں اپنی جگہ پر عین مناسب ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس موقع کے اوپر کافر لوگ بڑے نقصان کے اندر پڑ گئے، یعنی کہ ان کا نقصان لوگوں کے اندر ظاہر ہو گیا، ورنہ وہ لوگ ہر وقت نقصان کے اندر ہے، لیکن اس وقت ان کا نقصان لوگوں کے سامنے ظاہر ہو کر کے آ گیا. لائیے کہنا چاہیے کہ دنیا میں بھی ان کے لیے خسران اور نقصان تو ہے، لیکن جس طرح دنیا کی ہر چیز فانی، اس طرح دنیا کا نقصان بھی فانی، اور آخرت کا جو خسران اور نقصان ہے وہ حقیقی نقصان اور خسران ہے جو اس وقت کے اوپر ظاہر ہوگا. جی